السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے شروع کرنا ہے؟ جی 45 سے شروع کرنا ہے. بازاری ٹھیک ہے. خوشی سے کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا والیوم ہے نا وہ بند ہوتا ہے. عام طور پر جو سسٹم لگا اس خالی والیوم کھول دیں, بس اس کو گھما دیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی مسئلہ تھا, اسی کا والیوم کا مسئلہ. اچھا وہ دکھوا لیں گے, وہ کون بند کر دیتا ہے ہمیشہ. جی سورہ البقرہ آیت نمبر 47 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. امين يا رب العالمين. پانچویں رکوع میں ذکر آیا تھا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہو چکی ہے اور انہیں جو بنیادی دعوت دی گئی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے. اور یہ بتایا گیا کہ تم تو جانتے ہو, تمہاری کتابوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں, تو جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرو, اور آگے بڑھ کر اولاً تم اس کے کافر نہ بنو, کیونکہ تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں. تو پانچویں رکوع میں تو ان کو یہ دعوت دی گئی. اب چھٹے رکوع سے جو بات شروع ہو رہی ہے, آیت 47-48 سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے, یہ طویل خطاب اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے حوالے سے, اور اس میں ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات فرمائے ان کا بیان بھی آئے گا, جو وہ لوگ نافرمانیاں کرتے رہے وہ ذکر بھی آئے گا, اور جو سزائیں ان کو دی جاتی رہی وہ بیان بھی آئے گا. اور غالباً یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ سلسلہ کلام دراصل ہماری عبرت کے لیے ہے. ہم سے پہلے یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ امت مسلمہ تھے, اب آج ہمیں امت مسلمہ کے منصب پر اللہ نے فائز کیا ہے. لیکن ہم سے خطاب شروع ہوگا سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے جا کر, اور اس سے پہلے ایک طویل خطاب جو ان کا تقریباً 10 رکوعوں پر مشتمل آ رہا ہے, اس میں دراصل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبرت دلائی گئی کہ ہم آج جو امت مسلمہ کے منصب پر فائز ہیں, ہم لوگ ان اعمال میں ملوث ہونے کی کوشش نہ کریں جن میں وہ ملوث ہوئے, ورنہ جو نتیجہ ان لوگوں کا ہوا کہ وہ اللہ کا عذابوں کے اندر گرفتار ہوئے وہ معاملہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے. یہ گفتگو ہے جس کے ذمن میں طویل خطاب آ رہا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے ہماری عبرت کے لیے. اچھا مزید نوٹ کیجئے گا, جو آیت نمبر 47 اور 48 میں الفاظ آ رہے ہیں, جب یہ خطاب بنی اسرائیل سے مکمل ہوگا تو دو آیات آئیں گی, آیت نمبر 122 اور آیت نمبر 123. تقریباً یہی الفاظ ہے, یعنی اوپننگ بھی یہ الفاظ میں ہے جو 47-48 میں بات آ رہی, اور وہی الفاظ آئیں گے کلوزنگ پر بھی آیت نمبر 122 اور 123 میں انشاءاللہ. اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرمایا کہ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میری نعمت یاد کرو اپنے اوپر جو میں نے تم کو عطا فرمائی, وانی فضلتکم علی العالمین, اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. یہ تفصیلات ہم پڑھ کر آ چکے ہیں. 4000 انبیاء, 1400 برس نبوت, تورات زبور انجیل بڑی بڑی بادشاہتیں یہ سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا. اگلی آیت میں چار باتوں کی نفی کی گئی, چار چور دروازے اللہ تعالی نے بند کر دیے جو دنیا میں اختیار کیے جاتے ہیں. عدالت میں مقدمہ ہو تو اب تو جج خرید لیے جاتے ہیں, کبھی وکیل خرید لیے جاتے ہیں, کبھی گواہ خرید لیے جاتے ہیں, کبھی پیسہ کھلایا جاتا ہے, کبھی تعلقات استعمال کیے جاتے ہیں اور آدمی دنیا میں بچ جاتا ہے. اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ وتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا. ولا یقبل منها شفاعۃ, نہ اس سے کوئی شفاعت قبول ہوگی. ولا یؤخذ منها عدل, نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون, نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی. چار باتوں کی نفی کی گئی. نمبر ایک, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نمبر دو, کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. نمبر تین, کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا. نمبر چار, کوئی مدد نہیں ہوگی. ہاں, ایک شفاعت ہے جو اللہ کے حکم سے ہوگی, انبیاء اور رسل کریں گے, وہ تو حق ہے, اس پر تمہارا ایمان ہے کہ یقیناً ہوگی, لیکن وہ کن کے لیے ہوگی؟ ہر ایک کے لیے نہیں. جن کی زندگی کا رخ صحیح تھا, کچھ کمی بیشی کوتاہی وغیرہ ہوگی تو اللہ معاف فرما دے گا. انبیاء اور رسل دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں گے. لیکن ساروں کی اگر ہو جائے تو پھر فرما برداروں میں نافرمانوں میں فرق کیا رہے گا؟ یہ اس شفاعت کا بیان نہیں, شفاعت حق کا بیان نہیں. جھوٹی سفارشیں دنیا میں لگوا لیتے ہیں, تعلقات استعمال کروا لیتے ہیں, ایسا کچھ وہاں پر نہیں ہوگا. ان چار دروازوں پر پابندی لگا دی گئی, ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, اور کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی, کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا, اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. آج امت بھی جھوٹے سہارے لے کر بیٹھ گئی. کئی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ امت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہماری بخشش ہو جائے گی. کئی ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں چھوڑا لے گا, کوئی ہمارے کام آ جائے گا, کوئی ہمیں بخشوا لے گا. یہ جھوٹے تصورات آج اس امت نے بھی قائم کر رکھے. اسی کو حدیث شاید میں نے آپ کو سنائی ہوگی. کیوں یہ واقعہ ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں, لازمن میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے, بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. تو جو انہوں نے عمل کیا آج ہماری امت بھی وہ کر رہی ہے. جھوٹی تمنائیں لے کر آج ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعامات کا ذکر, اور ان لوگوں کی نافرمانیوں کا بیان, اور ان لوگوں پر آنے والی سزاؤں کا بیان. اچھا, اب جو گفتگو آ رہی ہے اس میں جان لیجئے کہ یہ مدنی صورت ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ, یہ واقعہ زیادہ تفصیل سے مکی صورتوں میں انشاءاللہ آئیں گے. اسی کے دو تہائی قرآن تو مدنی صورت سے پہلے نازل ہو چکا ہے, تو یہاں پر ایک ایک دو دو آیتوں میں واقعات ہیں. ان کی زیادہ تفصیل مکی صورتوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. جو واقعہ یہاں پر دو آیتوں میں ہے مکی صورتوں میں ایک رکوع میں آ جائے گا انشاءاللہ, دس دس آیات میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تفصیلات انشاءاللہ ہم مکی صورتوں میں زیادہ پڑھیں گے. اچھا, پھر جو واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ان کے زمانی ترتیب بھی ہو. یعنی بعد والا واقعہ پہلے آ گیا, پہلے والا واقعہ بعد میں آ گیا, تو وہ زمانی ترتیب بھی نہیں. بس تیزی کے ساتھ واقعات کا تسلسل بیان ہو رہا ہے کہ ایک آیت میں کہیں دو آیتوں میں. فرمایا وہی نجینا تم ان آل فرعون, اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یس, اچھا, آل فرعون, آل کا مطلب اولاد نہیں, آل کا مطلب پیروکار. کسی اچھے آدمی کے بھی پیروکار ہو سکتے ہیں اور کسی برے آدمی کے بھی پیروکار ہو سکتے ہیں. تو آل کا مطلب ہے اصل میں پیروکار, اولاد نہیں. چنانچہ فرمایا کہ آل فرعون سے تمہیں نجات دی. واقعہ ہمارے علم میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پہاڑ کے دو حصے کر ڈالے, اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکل کے اپنی قوم کو لے کر, اور جب فرعون آل کے ساتھ آئے یعنی لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تو وہ اس میں غرق کر دیا گیا. تو آل کے معنی اولاد کے نہیں بلکہ آل کے معنی پیروکار کے. وہی نجیناک من آل فرعون, اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب, وہ تمہیں بری طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم, تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, یہ عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس بارے میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اچھا, ایک تو فرعون کو سمجھ لیجیے. فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے, جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر, ایران کے بادشاہ کو کسرا, حفصہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے, مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دو فرعون گزرے, ایک وہ جبکہ ان کی پیدائش ہونے کا وقت آیا, اور ایک وہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور تحریک برپا کی ہے. اس وقت فرعون تو پہلے والے کا بیٹا تھا. اسی طرح یہ بات کہ بیٹوں کو ذبح کرنا بیٹیوں کو عورتوں کو چھوڑ دینا یہ بھی دو مرتبہ ہوا، پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے تحریک برپا کی ہے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی. پیدائش کے موقع پر کیا ہوا؟ کسی نجومی نے کہہ دیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں. اچھا بنی اسرائیل کے لوگ تو غلام تھے کس کے؟ فرعون کے، مصریوں کے. تو کسی نے کہا کہ تمہارے اس بنی اسرائیل کی قوم میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا تمہاری تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی لڑکے بنی اسرائیل میں پیدا ہو سب کو قتل کر دیا جائے. یہی تو وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی تو اپنے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا. وہ پھر اللہ کی شان کہ وہ جا لگا صندوق فرعون کے دربار کے قریب، اور وہاں فرعون کے دربار میں پہنچ گیا موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کی پرورش ہو رہی ہے، پھر والدہ کی طرف لوٹا بھی دیے گئے اور والدہ ہی کے پاس ہیں لیکن سرکاری خرچ میں ان کی پرورش ہو رہی ہے. یہ تفصیل مکی صورت میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا معاملہ. اور دوسری مرتبہ بیٹوں کے ذبح کرنے کا معاملہ کب ہوا؟ جو کہ ہو نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. وہ اس وقت کا دور ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک برپا کی بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، تب بھی اس وقت کے فرعون نے حکم جاری کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو تاکہ نہ افراد قوت ہوگی، نہ لڑنے والے ہوں گے، نہ تحریک برپا ہو سکے گی. یہ دو فرعون گزرے ہیں، اور دو مرتبہ بیٹوں کو ذبح کرنے کا معاملہ، عورتوں کو زندہ رکھنے کا معاملہ یا اس کا حکم جاری ہوا ہے. فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس سے بھی نجات دی. کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. پھر مزید نعمتوں کا بیان. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد رکھو میں تمہاری لیے پھاڑ دیا دریا کو. البحر عربی میں سمندر کے لیے بھی آتا ہے، دریا کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ دریا کا ترجمہ کیا جائے، اور اس لیے کہ دریا کے دو کنارے دکھائی دیتے ہیں جبکہ سمندر کا معاملہ بڑا طویل ہو جاتا ہے، تو زیادہ قریب قیاس ہے کہ وہ دریا کا معاملہ ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آلِ فِرْعَوْنَ کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھتے رہے. کتنا بڑا انعام ہوا، دریا کے دو حصے کر دیے اللہ نے، اور تمہارے ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، بچا لیا فرعون کے ظلم و ستم سے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا. کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. 40 راتوں سے مراد کل 24 گھنٹے کی 40 ایام اور راتیں بن جائیں گی. کوئی دور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور وہیں پر کیا دی گئی تھی؟ تورات بھی عطا کی گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو گئے تورات لینے، پیچھے کیا ہوا؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، کہ تم نے بچھڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا، بچھڑے کی پوجا پاٹ کرنے لگے. مصری قوم میں گائے بچھڑے کی اہمیت اور تقدس موجود تھا، جیسے آج ہندوؤں میں موجود ہے، اور بنی اسرائیل غلام رہے مصریوں کے. غلامانہ ذہنیت اکثر حاکموں کے اتوار اختیار کر لیا کرتی ہے، وہ گائے کا تقدس بھی ان میں آ چکا تھا. اس پر آگے چل کر مزید جب گائے والا واقعہ آئے گا تو تفصیل مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گی. ثم اتخذتم العجل من بعده، اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، تم ہو ظالم. اللہ اتنی انعامات دیتا ہے، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف فرما دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اتنے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کیے تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور شکر کرو اور اس کی نعمتوں کا احسان مان کر اس کی اطاعت کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یاد کرو نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی فرقان. اب یہ کتاب اور فرقان کے درمیان جو واو ہے، یہ واو کئی اقسام کے ہوتے ہیں عربی میں. ایک واو کو کہتے ہیں بیانیہ، یعنی یہ واو جو درمیان میں آیا اس کے بعد والی جو بات ہے، بعد والی بات، وہ پچھلی بات کی وضاحت کر رہی ہے. تو اس واو کو کہتے ہیں واو بیانیہ. کبھی کبھی کام آتا ہے تشریح میں. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی فرقان. وہ کتاب خود کیا تھی؟ فرقان تھی. فرقان کے معنی فرق کر دینے والی شے. قرآن نے قرآن کو بھی فرقان کہا، اب تو فرقان قرآن ہی ہے کیونکہ پچھلی کتابیں تو تحریف شدہ ہو گئی، لیکن قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو بھی، تورات کو بھی فرقان کہا. اور یہ بات پہلے آ چکی ہے، ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اوریجنلی رسولوں کو دی گئی. آج کی تورات کو نہیں مانتے ہم، اس تورات کو ایمان رکھتے ہیں جو اوریجنلی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، وہ فرقان تھی، فرق کر دینے والی کتاب، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب. فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا یا قومی اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر فتوبوا الی بارئکم تو تم توبہ کرو اپنے رب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں فقتلوا انفسکم اپنوں کو قتل کرو یہ کیا ہے سزا کا نفاذ ابھی بات کریں گے انشاءاللہ ذالکم خیر لکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتاب علیکم اس نے تم پر نظر کرم فرمائی انہ ہو تباب الرحیم بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اب کیا ہوا کچھ لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی تفصیل باقی مکی صورتوں میں پڑھیں گے اب جنہوں نے یہ بچڑے کی پوجا پاٹ کی وہ ہو گئے مشرک اور مشرک ہو گئے تو مرتد ہو گئے نا اس وقت اسلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ان کی بات کو ماننا ہر دور میں اسلام کیا ہے اس وقت کے رسول کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا اس کے احکامات پر عمل کرنا تعلیمات پر عمل کرنا اب یہاں جن لوگوں نے مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو لیکن اب بچڑے کی پوجا پاٹ میں ملوث ہو گئے وہ مشرک ہو گئے مشرک ہو گئے وہ مرتد ہو گئے مرتد اپوسٹیٹ کی سزا کیا ہے قتل یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی اور ہماری شریعت میں بھی تو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ مرتد ہو گئے اپوسٹیٹ اور ان کی سزا کیا ہے قتل تو ہر ہر قبیلے کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے قبیلے میں جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو قتل کیا جائے یہی سزا شریعت محمدی نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کچھ پریشانیوں کی لوگوں کو مرتد قتل کیا جائے گا تو سمجھ لیجئے ایک شخص اگر اسلام قبول کر چکا ایک مسلمان تھا اور دین کی کسی بنیادی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ مرتد ہوتا ہے اور اس کی سزا قتل ہے دیکھیے ایسا نہیں کہ میں نے اور آپ نے اٹھا اٹھا کے گردن اڑا دی ایسا نہیں اس کو باقاعدہ موقع دیا جائے گا علماء بیٹھیں گے اس کے سامنے اور جس مسئلے پر وہ گفتگو کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو سمجھایا جائے گا دلائل سے قرآن و سنت کی روشنی پھر اس کو فریلی سوچنے کا موقع دیا جائے گا اگر اس کی جو آرگومنٹس ہیں ڈبیٹ کرنا چاہے گا تو ڈبیٹ کی جائے گی اس کے بعد بھی اگر وہ اڑا رہے تو پھر ہے سزا کے پاس وہ بھی غور آپ نہیں کریں گے وقت کی جو اتھارٹی اس کے تحت کرایا جائے گی اسے تو یکدم نہیں معاملہ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ تم بھی تو دوسروں کو عیسائی سے مسلمان کرتے ہو اور اگر مسلمان عیسائی سے تقدیر کی کیا بات ہے تو جان لیجئے ایک اسلامی ریاست اگر ہوگی اسلامی ریاست مسلمانوں کی ریاست نہیں فرق ہے اسلامی ریاست تو اس کی بنیاد اس عقیدہ و نظریے پر ہوگی اور آپ علم میں ہیں کہ ریاست کا غدار باغی ہوتا اور باغی کی سزا قتل ہوتی تو اسلامی ریاست کا اگر کوئی اسلامی ریاست اگر ہے اور اس نظریے سے کوئی بغاوت کر جاتا ہے تو وہ کیا ہے غدار ہے اور غدار کی سزا قتل ہے تب بھی اس کو وہ موقع سوچے سمجھنے کا دیا جائے گا پھر بھی نہیں اڑا رہتا ہے پھر واجب القتل کا معاملہ ہوگا یکدم کا معاملہ نہیں آخری بات ہے پھر لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جو امریکہ میں جا کے دعوت دیتے ہو تبلیغ کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو تو بھائی انہوں نے اپنے مذہب کو اپنے ملک کی یا ریاست کی بنیاد قرار نہیں دی وہ قرار دے دے اور کہیں جو اس کے خلاف بات کرے گا ہم اس کو غدار مانیں گے اور اس کو قتل کریں گے تو ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے سمپل سی بات طالبان نے کچھ عیسائی مشنریز کو نکالا تو لوگوں نے بابے جا بچایا دنیا میں کہا کہ ہمارا بنیادی نظریہ عقیدہ یہ ہے تم اس سے لوگوں کو منحرف کرو دے تو بغاوت ہے اس سے تمہیں ہم اجازت نہیں دیں گے پبلکلی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تم عیسائیوں نے بیٹے کو عیسائی بناتے ہو بناؤ کوئی حرج کی بات نہیں اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہو کوئی حرج کی بات نہیں پبلکلی تمہیں دعوت دینے کی اجازت نہیں اگر آج وہ لوگ بھی غیر مسلم ممالک والے اپنے مذہب کو اپنی ریاست کی بنیاد قرار دے کر ہمیں روکنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے ان کا حق ہے سمپل سی بات ہے لیکن انہوں نے یہ کام تو کیا نہیں ہے ہمارے دین نے بنیادوں میں ادا کی اس کے تحت سزا یہی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اگر ہماری شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی بات پر کسی معاملے میں کوئی نیا حکم نہیں آیا تو پچھلی شریعت موسوی کا حکم ہمارے لیے بھی جاری رہے گا مرتد کی سزا قرآن میں یہیں پر ہی آئی ہے مرتد کی سزا قرآن حکیم میں یہیں پر ہی آئی ہے اور قرآن میں مرتد کے بارے میں کوئی نیا حکم نہیں ہے سنت رسول میں کوئی نیا حکم نہیں ہے تو ہماری شریعت میں بھی یہ حکم جاری و ساری رہے گا یہ وضاحت میں نے کیوں کی ہے اب تو چینلز کی بھرمار ہو گئی ہے اور بڑھ گئے, اور نئے نئے ماڈرن اسلام کے حامی اور فلاسفر اور دانشور اور یہ اور وہ آ رہے ہیں, وہ نہیں مانتے سزا, وہ سرے سے انکار کرتے اس کا. اس لیے ان باتوں کی وضاحت زیادہ موقع بحال ہوتا ہے ضروری ہوتی ہے. یہ شریعت موسمی بھی سزا تھی, یہی سزا ہمارے دین میں بھی شریعت میں بھی جاری ہو ساری ہے. فرمایا فقتلوا انفسکم, اپنوں کو قتل کرو, یہ ہے پوری قوم کی پاکیزگی اور توبہ, ہر قبیلے کے لوگ اپنے مرتدین کو قتل کریں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہت بہتر ہے. فتاب علیکم, اس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ خوب توبہ قبول فرمانے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا یا مُوسَىٰ, اے مُوسَىٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم آپ کی بات تو ہرگز نہیں مانیں گے, حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, جب تک کہ کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں. اب کیا ہوا, 70 افراد کو لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے قریب کہ دیکھو کچھ تجلیات وغیرہ نازل ہو جائیں گی تو اور ایمان بڑھ جائے گا تمہارا. یہ کہتے ہیں نہیں, تجلی نہیں چلے گی, ہمیں تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے. ہاں, ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا بھائی, اس سے کمتا پر ماننے والے نہیں آپ کی بات کو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تمہیں بجلی کی کڑک نے آ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اس حال میں کہ تم دیکھتے رہ گئے ایک دوسرے کو. اور ان الفاظ کو اس کی فیس ویلو پر لینا چاہیے, اللہ نے ہلاک کیا لوگوں کو. پھر کیا ہوا, ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ, پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندگی دی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی. جیسے گائے والا واقعہ مشہور تھا نا, آپ کو پتا ہے, مقتول کو گائے کا ٹکڑا مارا گیا تھا, وہ زندہ ہوا تھا, اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے آیت 28 میں ایک ذرا گہری آیت پڑھی تھی, دو موتیں دو زندگیاں, ان لوگوں کی کتنی ہوگی, تین موتیں تین زندگیاں. تو اللہ نے ان کو موت دی, بجلی کی کڑک نے آ لیا, پھر اللہ فرماتا ہے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى, اب یہ صحرا کے اندر ہے بات کا واقعہ ہے اس کا ذکر, اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کر دیا, بھٹک کے تو پھر رہے تھے پھر بھی نعمتیں مل رہی, بادل کا سایہ کر دیا اور من و سلوا تمہیں عطا کی. یہ من دھنیے کی طرح کی کوئی چیز تھی اور کوئی بیج وغیرہ بھی ہوتے تھے اس میں, اور سلوا یہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے, غول کے غول آتے تھے, شکار کرتے تھے, کھا لیتے تھے. اوپر آسمان کا سایہ, کھانے کو من سلوا, آگے پانی کا بیان آ جائے گا. بغیر مشقت کے ڈیوائن پلان کے تحت, الہامی منصوبے کے تحت یہ سب کچھ مل رہا ہے. کلو من پر یہ بات ایمان رزقنا, تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی. وما ولمونا, ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا. ولیکن کانوا انفسهم یظلمون, بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. وہ ظلم کیا تھا, آگے ذکر آ جائے گا. کہا کہ یہ کافی نہیں ہے, ہمیں تو یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے, ناشکری پر ناشکری, بار بار اللہ اپنی نماز کنارے اور بار بار ان لوگوں کی نافرمانیوں کی روش ہمارے سامنے آ رہی ہے. آج ہمارا حال کیا ہے, اس امت کو اللہ نے کتنا نوازا ہے, لیکن ہماری حرکتیں یہ ہیں کہ ہماری نافرمانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی. اور آج کیا ہوا, کل کیا ہوا, اب اصلیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ہلاک کر رہے ہیں, چاہے وہ غیر ملکی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو, آگے فرنٹ پہ تو مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں. یہ ہماری نافرمانیوں کی پاداش میں یہ کچھ ہے جو ہمارے سامنے آ جا رہا ہے. تو ہماری عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ان واقعات کو بار بار بیان کرتے ہیں. فرمایا بھائی قلت کلو ہادن اور یا, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اب یہ بعد کے دور کا ایک واقعہ ہے, اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے 40 برس کے بعد کی بات ہے. یوشع بن نون ان کے شاگرد تھے, اور وہ یوشع بن نون جو ہے آگے چل کر اللہ کے طرف سے نبی بنائے گئے. ان کے دور میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک علاقہ فتح کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ ان کی سب سالاری میں فلا فلا علاقہ فتح کر لو اور اللہ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. فرمائے کہ بھائی قلت قلو ہادی قریا, اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فقلو منہا ہے تو تم رغدا, اس میں سے جہاں سے چاہو اطمینان کے ساتھ کھاؤ, اللہ اس خطہ زمین بھی دے گا اور اللہ کھانے پینے کو بھی دے گا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہونا جھکتے ہوئے. جھکنے سے مراد نماز کا سجدہ نہیں بلکہ عاجزی ہے. جیسے ایک ہوتا ہے نا فاتحانہ قوم, جب کسی مفتوح مغلوب قوم کے علاقوں میں جاتے تو بلبو کیا کرتے ہیں, اپنے روب و دبدبے کا اظہار کرتے ہیں, اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہیں. یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, سجدا داخل ہونا سجدے کی حالت میں, مراد جھکنے کی کیفیت کے ساتھ. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو کیا کیفیت تھی, آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے اگلے حصے پر ٹکی ہوئی تھی, کہ گویا میں اللہ کے ایک فاتح بندے کی حیثیت سے نہیں ایک عاجز بندے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں. تو فرمایا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہونا جھکتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہنا اللہ حِطَّةٌ, حِطَّةٌ کے معنی سے بخش دے, اللہ مغفرت فرما دے. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, فرمایا کہ ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے. تو جھکتے ہوئے داخل ہونا اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا, ہم تمہاری خطائیں تمہیں بخش دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم قریب عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے. اچھا محسنین, یہ لفظ احسان سے ہے, بہت جگہ قرآن میں آیا, تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین ایک مرتبہ انسانی شکل میں آئے تھے اور چند سوالات انہوں نے کی. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے بتائیے احسان کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. ایسے پاسبل ہے نہیں, گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اتنا یقین ہو. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ تو یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. جب یہ لیول ہوگا ایمان کا تو عبادت صرف نماز نہیں, عبادت میں کانسنٹریشن بڑھ جائے. جیسے جب تک باس گھر میں ہو, معاف کیجئے گا, باس آفس میں ہو تو ایفیشنسی بہت بڑھ جائے گی, اور باس گھر میں ہو تو لو جائے گی. صحیح جی, ٹیچر کلاس ہو رہا پیپر ہو رہا ہو تو سارے بچے بڑے اٹینٹو کے کام کریں گے. ذرا ٹیچر دو منٹ کے لیے باہر جائے تو پھر جو گزر گزر سب ہوتی ہے. میں بتایا اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا یقین ہوگا, بندے کا عمل تیر کی طرح سیدھا ہوگا, اور جتنا اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین سے نکلے گا اتنا عمل میں بگاڑ فساد پیدا ہوتا چلا جائے. تو بہرحال کہا یہ گیا کہ وسنزید المحسنین, ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. تو احسان ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنا. جیسے فرض نماز کے بعد یہ دعا سکھائی گئی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. تو احسان کا رس حسن سے بنا ہے, بیوٹیفل, خوبصورت, عمدہ. تو احسان کے معنی بھلائی کے بھی ہیں, نیکی کے بھی ہیں. لیکن یہ بہت ہی بنیادی اصطلاح ہے ہمارے دین کی, ایکسلنس کا ترجمہ کر لیں انگلش. تو احسان کیا ہے, بھرپور طریقے پر اپنے آپ کو کھپانا اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنا, چاہے وہ ہم نماز ادا کر رہے ہوں, چاہے ہم کسی کی مدد کر رہے ہوں, چاہے وہ گھر والوں کے ساتھ بیہیو کر رہے ہوں, چاہے وہ ہم اپنی جاب کر رہے ہوں, چاہے وہ ہم اپنی اسٹڈیز کر رہے ہوں, ہر عمل عمدگی کے ساتھ ادا کرنا یہ احسان ہے. فرمایا وسنزید المحسنین, ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. لیکن کیا ہوا, فبدل الذین ظلموا قولا, ظالموں نے بات بدل دی, غیر الذی قیل لہم, اس سے جو نے کہی گئی تھی. کیا مطلب, انہیں کہا گیا تھا کہ حطہ کہنا, اللہ بخش دے, ان کا حنطہ, اللہ گندم دے دے, گیہوں دے دے. وہی مجلسک اپروچ, وہی دنیا کی لذتیں, مانگو اللہ کی روحانی نعمتیں بھی, اللہ کی برکتیں بھی, لیکن زبان پر وہی چٹخارے, وہی مادہ پرستی, وہی دنیا ہی کی حاجات فقط, اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں. کہ اللہ گیہوں دے دے, اللہ گندم دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے. فرمایا کہ ظالموں نے بات بدل دی, فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون, پھر ہم نے ظالمین پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ لوگ نافرمانیاں کیا کرتے تھے. یہ ہے جو ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابوں کا معاملہ بھی, سزاؤں کا معاملہ بھی آ رہا ہے. یہ ہماری عبرت کے لیے, آج ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, حج پر بھی جا کے لوگ میکسیمم کیا مانتے ہیں؟ اللہ کاروبار اور اچھا ہو جائے، نوکری اور اچھی ہو جائے، بچیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں، چلے ٹھیک ہے مانتے بھائی، دعا مانگی کوئی منع نہیں کرتا، اور بیٹے کا وہ ایگزام کلیئر ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے دے، اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں شرور سے بچا دے، ہمیں نفس کی شرارتوں سے بچا دے، یہ دعا عام طور پر نہیں ملتی، ادھر بھی دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا مانگو. یہ ہے کہ جو ایک مادہ پرستانہ سوچ ہے جس کے نتیجے پھر نکل رہے کہ اللہ کی طرف سے مصیبتیں یہاں تک کہ عذاب بھی آیا کرتے ہیں. اب یہاں روک کے ذرا آپ کے سوالات دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آگے چلیں گے. سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر سزا کے طور پر نہیں بھیجا گیا، یہ مزاق تو کر دی گئی تھی، جب ہم نے 14 رکوع مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کے رب نے ان کو معاف فرما دیا، اور وہ کلمات قرآن میں سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیونکہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے تمہارے لیے اتنی بات کافی کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. کوئی شخص اگر قرآن کو نہیں مانتا تو پہلے قرآن کی طرف لائیں گے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام، اور وہ کام ڈاکٹر ذاکر رائے بہت اچھا کر رہے اور بھی لوگ کر رہے، پہلے قرآن پہ لائیں گے، جب قرآن مان لے گا تو یہ بات نہیں مانے گا وہ شخص، کیونکہ ہم تو قرآن کو مانتے تو ہمارے یہ بات کافی ہے الحمدللہ. اچھا جی، ایک انتظامی معاملہ ہے کہ کوئی لٹریچر وغیرہ کچھ چیزیں اگر ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے یہاں پر، مثال کے طور پر خواتین میں زیادہ معاملہ ہے، ازرائے کرم پہلے وہ بتا دیں دکھا دیں اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ کریں، کیونکہ آج کل ڈسٹریبیوشن میں ہر چیز آ گئی، یہاں نہیں پتا چلتا، جب ہم گھر جا کے کھولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے، تو ازرائے کرم ایسا کوئی معاملہ ہو تو کوشش کریں کہ پہلے وہ دکھا دیں اس کے بعد اس کو تقسیم کریں. اچھا جی، وہ جو ایک پرچہ دیا گیا تھا متقین کی صفات اور سیلف انالیسس، جی ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے، میری طرف سے کوئی اس میں آبجیکشن نہیں ہے. ایک سوال آتا ہے کہ ہر مہینے کے آخری سنڈے کو صرف کیو اے سیشن رکھیں، تو میں نے شاید اس کی جواب دے دیا تھا، اور انشاءاللہ ایک دو نشستوں کے بعد جب ہم گائے والا واقعہ پڑھ لیں گے نا تو بہت زیادہ سوالات نہیں ہونے چاہیے، اس کی وضاحت آ جائے، اتنا کافی ہے. آپ سلیکٹڈ سوالات رکھیں، سلیکٹڈ ٹائمنگ کو پورا کر لیں، انشاءاللہ جب نماز عصر کا وقت آگے بڑھے گا تو ہمارے اس سیشن بھی تھوڑا سا طویل کر لیں گے انشاءاللہ. فی الحال اس کو اتنے رکھیے کہ سوالات لکھے ہوئے آ جائیں اور آئندہ نشستوں اس کا جواب دے دیا جائے. لکھا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن 15 سال سے 23 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کو کتابی شکل دی گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کتاب کی شکل میں موجود ہی نہیں تھا تو پھر یہاں کتاب کا کیا مفہوم؟ آپ کے دور میں قرآن کا تصرف مشرف ہوگا غالباً اللہ کے کلام کے طور پر تھا، یا پھر لوگ اس کو کتاب کی حیثیت سے بھی جانتے تھے، کتاب کی حیثیت سے بھی جانتے تھے. کتاب ایک تو ہے جسے غور کتاب کہتے ہیں، ایک کتاب عربی میں لکھنے کے معنی لکھی ہوئی شے، اور لکھا ہوا قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا، ہاں اسکیٹرڈ تھا، یعنی اب بہت سے لوگوں کے پاس پھیلا ہوا تھا. تقریباً 43 صحابہ ہیں، 43 صحابہ ہیں جن کے نام ریکارڈڈ موجود ہیں، جنہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قرآن حکیم کی کتابت کی ہے. یہ کتابت یعنی لکھا ہوا بھی مسلمانوں کے پاس موجود تھا. دور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں ایک موقع پر ایک جگہ سازش کے ذریعے کئی صحابہ شہید کیے گئے جن میں کئی اکثر حفاظ تھے. تو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر یہ حفاظ ایسے ختم ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کا معاملہ وہ جو ہے وہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے معاملہ, اس میں مسائل نہ آ جائے. تو پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا. پہلے ضرورت اس لیے زیادہ محسوس نہیں تھی کہ اکثر لوگ حافظ قرآن تھے. پچھلے دور میں حافظ قرآن کے حافظ کو نہیں کہتے تھے, وہ تو عموماً ساری لوگ ہوتے تھے. حافظ کہتے تھے حدیث کے حافظ کو. حافظ قرآن تو عام سی بات تھی اور حفظ پر دار و مدار تھا. لیکن جب یہ معاملات اس طرح کے پیش آئے تو پھر کتابی شکل میں جمع کیا گیا. لکھا ہوا دور نبوی میں بھی موجود تھا, اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے. اور اس لکھے ہوئے کہ حافظ بہت سارے موجود تھے, تو وہ حافظ کس چیز کے تھے؟ قرآن حکیم کے تھے. تو وہ کتاب جو سینوں میں محفوظ ہے, سینوں میں لکھی ہوئی کہہ رہے آپ, وہ بھی کتاب ہے. جو اسکیڈر لکھا ہوا وہ بھی کتابت کی شکل میں موجود تھا. ہاں یہ بات درست ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کیا گیا تھا. یہ تھا کے سوالات. اب آئیے ساتویں رکوع کا مطالعہ شروع کرتے. پھر اللہ کی نعمتیں, پھر ان لوگوں کی نافرمانیاں, اور پھر شدید سب الفاظ ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے آئیں گے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا یعنی اللہ سے. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. اس عصا کے بڑے میریکلز ہیں, بڑے معجزات ہیں اس کے. اپنا عصا ہے موسیٰ پتھر پر مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, تو پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمے. بارہ چشمے کیوں؟ بارہ قبیلے تھے, اور قبائلی زندگی کے اندر یہ لڑائی جھگڑے ہو جانا آسان سی بات تھی. اس لیے ہر قبیلے کا معاملہ علیحدہ رکھا. کہ فرمایا قد علم کل اناس مشربہم, ہر قوم نے ہر قبیلے نے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا. ہر ایک کے لیے علیحدہ انتظام کر دیا گیا. بارہ قبیلے تھے, بارہ بیٹوں سے چلے آ رہے یعقوب علیہ السلام کے, بارہ چشمے ان کے لیے جاری کر دیے گئے. کلو و شرب میں رزق اللہ, کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت. فساد کیا ہے؟ ایک تو البقرہ کے دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا, اللہ کے احکامات پہ رکاوٹ ڈالنا فساد ہے. اور ایک فساد یہ بھی کہ آدمی اللہ کی نعمت تو استعمال کرے لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کرے, اللہ کی اطاعت نہ کرے, اس کے احکامات کو پامال کرے, یہ بھی فساد ہے. تو میں کھاؤں بھی اللہ کے رسم سے لیکن فساد نہ بچاؤ زمین میں, مفسد نہ بنو. بھائی کل تم یا موسا, اور یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا اے موسا لن فر آیا تو واحد, ہم ایک کھانے پر تو ہرگز صبر نہیں کریں گے. فتح لنا ربک, تو اگر سے دعا کیجیے یو خرج لنا, کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تم بت الارض, اس میں سے جو زمین اگاتی ہے. کیا نکالے؟ من بقلها بقطائها وفومها وعدسها وبصلها, کچھ ترکاری ہو اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز ہو. یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے انسان کو, اب مستی سوچ رہی ہے. بغیر محنت مشقت کے آسانی کے ساتھ مطلب سلوہ مل رہا ہے وہ کافی نہیں ہو رہا. تو جب پیٹ بھرا ہو تو مستی سوچتی ہے, اور جب بھوک شدید ہو تو بقول ہمارے ایک دوست کے سوکھی لکڑی بھی پاپڑ کا مزہ لیتی ہے. جب بھوک شدید ہو تو یہ ہوتا ہے, لیکن پیٹ بھرا ہو تو مستیاں سوچتی ہیں. اور آج یہ ہمارے بہت کامن ہے. اب ہر فرد گھر کا چاہتا ہے کہ اس کی ڈش گھر میں الگ بنے. ہر فرد, جیسے ہرے کا کمرہ سیپریٹ, ہرے کا ڈی سیپریٹ, ہرے کا واش روم سیپریٹ, ہرے کا بیڈ سیپریٹ, اور پھر آگے کی چیزیں وہ چھوڑ دی جائے. تو ہرے کی ڈش سیپریٹ. ذرا ایک کامن چیز چار لوگوں کے لیے پکائی گئی تو نوجوان توڑتا سیگا میکڈونلڈ گیا, کتنے کا زنگر زنگر میکڈونلڈ والوں کے کس کا بھائی؟ ہاں مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے, کھلایا نہیں نا آپ لوگوں نے, تو 150 روپے کا فکر لے لیا. کہہ رہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ذرا مرچی اوپر نیچے ہو گئی گاڑی اٹھائی جا کے میکڈونلڈ پہ جا کے بیٹھ گئے, یا تو خیر ہوم ڈلیوری بھی ہے, فون کیا اور وہ چلا رہا ہے موٹر سائیکل کے بولنے. یہ کیا ہے بھائی؟ ہماری اس دولت کا بہت بہتر مصرف استعمال موجود ہے سوسائٹی میں, اس سوسائٹی اور معاشرے میں جہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, جہاں لوگوں نے تین کے بجائے کھانا دو روپے کر دیا ہے. بتا آپ کو کئی گھرانوں میں ہو گئے, وی کانٹ افورڈ ٹوائس اے ڈے, تو ایڈجسٹ کریں اپنا آپ کو ٹوائس اے ڈے. کیوں ان حالات میں اس طرح کی حرکتیں یہ مسلمان کو زیر نہیں دیتے. ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. ایک ہے کسی چیز کا حرام ہونا کوئی غلط بات ہے, پر ایک ہے کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا, ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی, ہمیں ترکاری مل جائے, ککڑی مل جائے, گندم مل جائے, مسور مل جائے, پیاز مل جائے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تبصرہ کیا ہے؟ قال فرمایا اتستبدلون الذی ہوا ادنا, کیا تم بدلنا چاہتے اس کو جو ادنا ہے, بالذی ہوا خیر اس سے جو بہتر ہے. اللہ کی جو عطا مل رہی تھی, مل و سلوہ مل رہا ہے, بادل کا سایہ مل رہا ہے, پینے کو پانی مل رہا ہے, یہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ اور یہ ادنا سی چیزیں تو مانگو اللہ تعالیٰ سے. اب الفاظ سنیے, احملوا مصرا, جاؤ کسی شہر میں خود ہی جا کے سیٹل ہو جاؤ. یہ غصے کا اظہار, میں نہیں دیتا تمہیں, جاؤ خود ہی جا کے تلاش کرو. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم سوال کرتے, جاؤ. اب لفظ لانا نہیں چاہ رہا لیکن آگے میری زبان پر جیسے غصے میں کہتے ہیں جاؤ, دفاع ہو جاؤ بس, ہمارے مجھے تمہارے لیے. یہ ہے سختی کا انداز. کس قوم کے لیے؟ 4000 انبیاء, 1400 برس نبوت, 3 بڑی بڑی کتابیں, جلیل القدر رسول, بڑی بڑی بادشاہتیں, مادی روحانی برکت ان کو دی گئی. کیا کہا جا رہا ہے؟ جاؤ کسی شہر میں جا کے سیٹل ہو جاؤ. فرید نہ لگوں بار سال, جو مانگو گے تمہیں وہاں پہ ملے گا, جاؤ خود تلاش کرو, ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے. اب ذرا الفاظ بھی وہ دو بتا لی ہی مدلت و المسکن, اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. وباؤ غضب من اللہ, اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. جن کی فضیلتیں بیان ہوئی ان کا یہ حال بیان ہوئی. 70 عیسوی میں پٹائی ہوئی یہودیوں کی, یروشلم کی عید شہید بجا دی گئی, ہٹلر کے ہاتھوں پٹائی ہوئی, تاریخ میں کئی مرتبہ ان کی پٹائی ہوئی, اور یہ حرکتیں کرتے رہے. ان کی پٹائی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. اس قوم کے لیے الفاظ ذلت تھوپ دی گئی, محتاجی تھوپ دی گئی. وباؤ بغضب من اللہ, اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. سورہ فاتحہ پڑھی تھی نا, مغضوبی علیہم, وہ یہ یہود ہے. سوال یہ ہے کہ آج کیا یہودی مغضوب ہے دنیا میں؟ یہ تصویر کس کی ہے آج؟ ہماری تصویر. ہمیں سنایا جا رہا ہے کتنی نعمت اللہ تعالی نے دی. کالا سونا کسے کہتے ہیں؟ تیل کو کہتے ہیں, پٹرول کو. ہمارے پاس اور فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں. ٹیلنٹ ہمارے پاس, استعمال وہ کرتے ہیں. پیسہ اربوں کا, استعمال وہ کرتے ہیں. زمینیں ہماری, استعمال وہ کرتے ہیں. انفراسٹرکچر ریسورسز ہماری, اور استعمال وہ کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ. کتنے ایئرپورٹس آج کے امریکہ کو دیے گئے؟ سب سے بڑا کدھر ان کا اڈا؟ بحرین میں. کیا ہے آخر؟ ذلت اور رسوائی اور مسکنت اور محتاجی. آدم میں تو بھی گئی. نہ اللہ کو بنی اسرائیل سے کوئی دشمنی تھی, نہ ہم یہ اس امت کے لوگ چہیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے. اللہ کا اگر قانون ہے, فضیلت ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے. جس جاب میں رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی سخت ہوتی ہے. اتنی بڑی فضیلت کی تو ذمہ داری کے ساتھ تھی نا, اللہ کے دین کے مشن کو تھامو, رسول کے ساتھ ہوں کے مشن کے اندر. انہوں نے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ذلیل اور رسوا ہو گئے, کتاب چھوڑ دی, دین چھوڑ دیا, تو ان کی ساتھ ذلت ہوئی. آج یہ کام ہم کر رہے ہیں, ہماری کتاب بھی بند. اے خاص اے خاصات اس وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیش وواج غریب الغربا. کیا حال آج دین کا؟ ویران مسجدیں ہی بتا دیں گی, باقی تو باتیں چھوڑ دیں گے. ویران مسجدیں بتا دیں گی کہ آج ہمارے دین کا حال کیا ہے. مسلمان مسلمان کا لہو بہا رہا ہے, وہ مسلمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر کہا تھا بخدا تو کتنی عظمت والا ہے, لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اللہ کی نگاہوں میں مسلمان کی جان تو اس سے زیادہ قیمتی ہے کعبہ. اور آج مسلمان مسلمان کا خون کر رہا ہے. یہ آج ہماری ذلت و رسوائی. نہ ان سے دشمنی, نہ اللہ کے چہیتے. قانون اطل اندازہ تھا, ہم نے کتاب چھوڑی, ہم نے دین کا مشن چھوڑا, رسول اللہ کا مشن چھوڑا, آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو واقعہ ان کا اور تصویر ہماری. اور سنی کیوں ہوا راج کبھی اندر ان کا فرون ابھی آیات اللہ, یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات انکار کی, انکار کرتے تھے اللہ کی آیات. نمبر دو, وہ قرون نبی جی نبی غیر الحق کو اور انبیاء کو نہ قتل کیا کرتے. دو کام, اللہ کی آیات انکار, کہیں بھی تاریخی طور پر ثابت نہیں کہ یہود نے تورات کو اللہ کی کتاب نہ مانا ہو, کہیں ثابت نہیں. تو پھر انکار کی کیا مانی؟ ایک انکار ہوتا ہے زبان سے کہ میں نہیں مانتا, ایک انکار ہوتا ہے عمل سے. مانتے ہیں کتاب اللہ کی لیکن اللہ کی نہیں مانتے, اللہ کو مانتے اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کی نہیں مانتے. تو عملاً اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ عملاً کفر ہے. اور آج ہماری امت کیا کر رہی ہے؟ کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ عقیم الصلاح عقیم الصلاح عقیم الصلاح نماز بار بار کہتے ہیں؟ کس کو معلوم نہیں کتنے ادا کر رہے ہیں؟ کس مسلمان کو معلوم نہیں کہ سود اللہ رسول سے جنگ کے مترادف ہے پھر بھی ملوث؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ بے حیائی کے جھنڈے کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا آدھار ہے آپ نے سورہ نور آیت 19 میں ذکر ہے, پھر بھی بے پردگی سب کچھ ہو رہا ہے اور گنتے چلے جائیے. تم اللہ کی کتاب کو تو مان رہے ہیں, اللہ کی کتاب کی نہیں مانتا. جو جرم ان کا وہ جرم ہمارا, تو جو نتیجہ ان کے آیا وہ ہمارا بھی آتا. دوسرا جرم کیا تھا؟ یقتلون النبیین بغیر الحق کو, انبیاء کو نہ قتل کرتے. ہمارے معاملہ کیا ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے انبیاء کا معاملہ تو نہیں. ہاں, انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء شہید ہوتے رہے, تابعین کنہیں کہتے ہیں؟ جنہیں صحابہ کو دیکھا نا حضرت ایمان میں, سینکڑوں تابعین کو مسلمان خلفاء نے شہید کرایا اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. ایون سعودی عرب کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں علماء جن کا کچھ نہیں پتا کام, جو حق کی بات کرتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی شہادت ہے علماء کی, سعودیہ میں بھی شہادت ہے علماء کی, دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کو قرآن کام کرتے. وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نبوت کا معاملہ ختم ہو چکا, ورنہ اللہ کے نبی کی حدیث تو پوری صادق آ رہی ہے نا, لازمن میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر. اللہ معاف کرے, بالفرض کوئی نبی اگر آنا ہوتا ہے اس امت میں تو نہ چھوڑ دے اس کو بھی, باقی ساری پوری باتیں پوری کر کے دکھا دی. یہ ہے جو تجزیہ ہے قرآن حکیم کا. انبیاء کو نہ قتل کرتے تھے, آج علماء کو نہ قتل کیا جاتا ہے, اللہ والوں کو شہید کیا جاتا ہے. اب حال یہ ہے کہ مسجد کی پرمیشن نہیں ملتی بنانے کی, شراب خانے کی مل جاتی ہے ڈی ایچ ای کے اندر, مسجد کی نہیں ملتی, شراب خانے کی پرمیشن مل جاتی ہے. گھر میں قرآن پڑھانے کی پرمیشن نہیں, ہاں گھر گھر میں شراب خانے کھولنے کی پرمیشن. درس قرآن کی محفل کی پرمیشن مشکل سے ملے گی, لیکن ڈانس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم بھی آئیں گے, پرمیشن کہاں سے لیں گے؟ وہ موبائل کھڑی ہوتی ہوں کیا, چار چار موبائل ہیں, شاید دوسرے کھانے والوں کو بھی دو پیاروں کو بلا لیتے ہو. یہ حال ہے تو ہماری قوم کا, آپ مسکرا تو دیے لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. ڈوب مرنے کا مقام کہ اللہ کے دین کے ساتھ کیا غداری, اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا غداری. تو وہ حرکتیں دوڑنے بھی تھیں, آج ہماری قوم میں تو نتیجہ وہ ہمارے سامنے کی ذلت اور محتاجی اور مسکنت آج اس امت کے اوپر تھوپ دی گئی ہے. فرمایا ذالک بما عصوا, یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون, اور وہ حد سے بڑھ جایا کرتے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنی کتاب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامنے کی, عمل کرنے کی اور ان کو عام کرنے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. مرثیہ تو کہا ہے میں نے آپ کے سامنے, لیکن مرثیہ کہنا کافی نہیں ہے, اصلاح اپنی ذات سے شروع کر دینی چاہیے. شدید تاریکی ہو تو آج کل تو موبائل فون ہوتا ہے نا, ہم فوراً موبائل آن کرتے, چاہے لائٹ نہ بھی اس میں, تو اسکرین کی لائٹ خاصی لگتی ہے, کچھ نظر آ جاتا ہے. تو شدید گمراہ جو تاریکیاں ہیں, چند چراغ بھی جلیں گے تو بہت روشنی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی, بہت لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی مل سکے گی. اور اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو عمل کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ ہمیں باتیں کرنے والا نہیں بلکہ عمل کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کا بھی ذریعہ بنے. آج میں رکو شروع ہوتا ہے, اب جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 62, شاید اسی بات ہمارا بیان مکمل بھی ہو جائے انشاءاللہ. اس آیت کے حوالے سے کئی شبہات ماضی میں بھی پیدا کیے گئے ہیں اور آج کل ماڈرن اسلام کے جو حامی ہیں, روشن خیال اسلام کے جو حامی ہیں, وہ اس کو بہت فوٹ کرتے ہیں. اس میں چند باتیں سمجھنی ہوں گی. آئیے پہلے ترجمہ کریں. فرمایا ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا, اور جو یہودی ہوئے, والنصارى, اور نصراری ہوئے, والصابئین, اور جو صابئین ہوئے. صابئین کے متعلق دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے یہ گروہ تھا عربوں میں جو ستارہ پرستی میں ملوث تھا, ستارہ پرستی میں ستاروں کی پوجا پاٹ, اور دوسری رائے یہ کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے منسوخ کرتے تھے اور اس دور میں بھی ستارہ پرستی ہوتی تھی. تو ایک رائے کی ستارہ پرستے اور ایک رائے کی یہ اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جوڑتے تھے صابئین. فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے آیا, وعامل الصالحات, جس نے عمل کیا نیک, فلہم اجرہم عند ربہم, ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. ترجمہ دوبارہ پڑھتے ایک دفعہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مسلمان, اور جو یہودی ہوئے, نصرانی ہوئے, صابئین ہوئے, جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور اس نے عمل کیا نیک, ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اس سے پہلی بات لوگوں نے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ سب کامیاب ہو جائے گا اللہ کے, یہودی بھی کامیاب ہو جائے گا, عیسائی بھی کامیاب ہو جائے گا, اور فلاں بھی کامیاب ہو جائے گا, اور فلاں بھی کامیاب ہو جائے گا. ایک تو اس سے یخص کرنے کی کوشش کی گئی, دوسرا یہ تو آج کے دور میں ہو رہا ہے. دوسرا, اکبر کا دین الہی آپ نے نام سنا ہو, اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ کو کوئی بھگوان کہتا ہے, کوئی رام کہتا ہے, کوئی رحمان کہتا ہے, تبھی مانتے ہیں نا, بلا لیتے سب کو. آخرت کا عقیدہ کسی نہ کسی درجے میں سب کیا ہے نا, یہودی کیا بھی ہے, عیسائی, ہندو کیا کیا ہے. اس جنم میں برا مال کرو گے, اگلے جنم میں کچھ جانور, کتے, بلی بنا دیے جاؤ گے, اور اگلے جنم میں اچھا مال کر لو گے تو سب کے جنم میں اچھے بنا دیے جاؤ گے. تصور تو ہے نا. اختلاف کہاں آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا, تو رسالت کو ہٹا دیتے. اسی سے اختلاف آ رہا ہے نا, باقی سب کو ملا لیتے. اور اس کا رد کیا تھا حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے, وہ اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور اس کا انکار کیا, اس کی مشرکانہ حرکتوں کا بھی انکار کیا, رد کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے دین کا کام بھی دیا. اس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں وحدت ادیان کا فلسفہ, وحدت وندس, ادیان ریلیجنس کہہ لیں, ویسے تو اسلام ریلیجن نہیں بلکہ دین ہے. تو وحدت ادیان, سب کو ملا کر ایک بنا تو سب کو لیا اس کے اندر. یہ اکبر نے بھی کیا, اور مشرف کے دور میں 5 سال پہلے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن چند دینی عناصر کی مخالفت کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکا, لیکن دنیا لگی بھی آج اس کے اندر. تو یہ دو فطرے ہیں اس آیت سے بیان کر, معاذ اللہ, اس آیت کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ فطرے بیان کیے جاتے ہیں. سارے کامیاب ہو جائیں گے, یہودی بھی, عیسائی بھی, نصرانی بھی, یہ بھی اور وہ بھی, اور سب کو ملا دو سب کامیاب ہو جائیں گے. اب آئیے اس کے چند جوابات سن لیجیے. جواب نمبر ایک, لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ اور آخرت پر ایمان کی بات ہے, اگر رسول کو نہ مانے تو کون سا فرق پڑ جائے؟ دیکھو لکھا ہوا ہے نا, اس میں ہے نا, رسالت کا ذکر آئے شاید میں نہیں. جواب نمبر ایک, سورہ البقرہ آیت نمبر 8 ہم پڑھ چکے. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں. وہ دعویٰ کرے اللہ کو ماننے کا اور دعویٰ کرے آخرت کو ماننے کا, اور اللہ کہہ رہے ایمان نہیں ہے, کیا مطلب؟ کون سا ایمان کم ہے؟ رسالت. تو البقرہ آیت نمبر 8. پھر دوسرا جواب, الحدید آیت نمبر 28, سورۃ الحدید آیت نمبر 28, میں اس لیے وقت لے رہا ہوں کہ آج کل یہ چینل سے چل رہا ہے ماڈریٹ اسلام. اب انڈس میوزک والا درس قرآن دکھا رہے ہیں تو کیا دین دکھائے گا وہ کیا دین پیش کرے گا سوچنا ذرا اس. اور گانے والے ناچنے والے درس قرآن میں بیٹھے ہیں تو کیا وہ دین پیش کریں گے سوچیں ذرا. آزاد ماحول اور آزاد فضا میں دین کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو کیا پریزنٹ ہوگا وہاں پہ سوچ سکتے ہیں نا. اس لیے بیان کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور یہ بہت مشہور مت ہے کہ میں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں. دوسرا جواب الحدیث آیت نمبر 28 وہاں کہا گیا اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم یؤتکم کسلین من رحمتہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا ڈبل ثواب دے گا. کیا کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لے آؤ. کیا اس آیت الحدیث 28 کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخرت کو ماننے کی ضرورت نہیں؟ جی آخرت آخرت الحدیث آئی 28 میں نے کوٹ کی نا اس کا ترجمہ میں نے کیا بتایا آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرو رسول پر ایمان لاؤ کون سا مسنگ ہے آخرت. تو کیا الحدیث آئی 28 کو پڑھ کر کوئی کہے گا کہ آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں؟ قطعاً نہیں. ایسی جو آئے ابھی ہم پڑھ رہے 62 کیا اس کو پڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسالت پر ایمان کی ضرورت نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے گا تو اس کو حدیث کے 28 دکھائیں گے پھر کہیں گے بھائی کوئی عقیدہ اور عمل ثابت یا طے کرنے کے لیے ایک آیت سے کام نہیں چلے گا. قرآن ایک ہول پیکج ہے پورے پیکج کو سامنے رکھنا پڑے گا. تیسرا جواب یہ بنی اسرائیل سے خطاب شروع کب ہوا ہے؟ رکو نمبر 5 سے اور آج ہم نے شروع کیا رکو نمبر 6 سے. 47-48 میں الفاظ جو آئے تھے میں نے کہا تھا جب خطاب مکمل ہوگا آیت 122-123 پر تو وہی الفاظ ریپیٹ ہوں گے سیم الفاظ سے ان کی جو چار شیٹ ہے وہ شروع ہو رہی اور انہی الفاظ پہ مکمل ہو رہی. اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا خطاب بریکٹ میں ہے اور وہ بریکٹ کیا ہے 47-48 میں جو بات ہے وہی بات 122-123 میں نہیں. اگر اس کو پورا بریکٹ مان لیں تو اس بریکٹ کے باہر رکوع نمبر 5 ہے جس میں نہیں سے گفتگو دیکھو بریکٹ کے باہر ہے اور اس میں کیا دعوت دی گئی تھی آخری رسول کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکونوا اول کافرین بہ اور ان کے پہلے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو پڑھا تھا نا. اور میتھ کا رول ہم سب کو پتا ہے کہ بریکٹ میں جتنی فیگرز ہیں اور اس کے باہر جو فیگر موجود ہے وہ ساری سے کیا ہو رہی ہوں گی ملٹی پلائی ہو رہی ہوں گی. یہ ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا استاد محترم ڈاکٹر سرائے رحم صاحب نے اس کو اس انداز سے سمجھایا اس پورے بریکٹ کے باہر 5 رکوع ہیں اور تقاضا آخری رسول کو مانو تو بریکٹ میں جتنا کچھ آ رہا ہے امپلائڈ ہے کہ وہ باہر جو فگر موجود ہے رکوع نمبر 5 اس کا تقاضا پورے خطاب میں موجود ہے. آخری رسول کو مانے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر کوئی گزارا نہیں. آج اگر موسیٰ بالفرض اگر آ جائیں تو مجھے مانے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے اگر آئیں گے تو وہ ایک امتی کی حیثیت میں آئیں گے ایک عام مسلمان امام کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے. یہ ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے ایمان بے رسالت کی اہمیت کا معاملہ. اور آخری بات یہ کہ بھائی صحیح بھی تو لکھا ہے نصارہ اور یہودی اور یہ اور وہ تو کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر کامیابی نہیں. ایمان اور عمل صالح ہونے کی بنیاد پر نجات ہے کسی گروہ میں ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. آخری جواب یہ ہے ہر ہر دور میں جو شخص بھی اس وقت کے رسول پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتا رہا وہ مسلمان ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. ہر ہر دور میں کوئی گروہ نہیں کوئی شخص جو اس وقت کے رسول پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے وہ کامیاب. آج رسالت کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو مانے بغیر نہ ایمان مکمل نہ ان کے بغیر اطاعت مکمل ہو سکتی ہمارے صالحہ بھی نہیں ہو سکتے. تو ہر ہر دور کے رسول پر جو ایمان لایا اور جس نے ان کی پیروی کی اس کے لیے کامیابی کا معاملہ ہوگا. یہ اس کے حوالے سے چند جواب جو عام طور پر مسئلہ بہت پیش ہوتا ہے آج کل. فرمایا کہ فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم دو الگ الگ باتیں ہیں. خوف ہوتا ہے آئندہ کے لیے, پتہ نہیں کر میرے ساتھ کیا ہوگا, اور غم ہوتا ہے گزشتہ زندگی پر, میں تو یہ بھی کر ڈالا, میں نے تو وہ بھی کر ڈالا. جو اللہ پر ایمان لے آئے, اپنے اعمال کو درست کر لے, پچھلے پر تسلی لیے کہ گناہ اگر تھے تو اللہ معاف کر دے, غم نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر ایمان لے آئے گا, ایمان لے آئے گا, اعمال لے کر لے گا, اللہ آئندہ کے خوف سے اس کو بچا دے گا. چل پتہ نہیں کیا ہوگا, نہیں, اللہ اطمینان قلب اس کو عطا فرما دیں گے. جیسے کہ قرآن نے کہا سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. تو خوف آئندہ کے لیے اور غم گزشتہ کے لیے. ولا خوف علیہم, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا. ولا هم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں ایک دو اعلانات کے ساتھ انشاءاللہ. جمعے کو ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے ڈیفینس سینٹرل لائبریری میں, اس کے آڈیٹوریم میں, اور اس کا عنوان جو ہے وہ ہے ذکر موت اور آخرت, یا ذکر موت اور فکر آخرت, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. یہاں پر ایک دفعہ ہم نے شام کے اوقات میں دو دن یہ پروگرام کیا تھا, اس کو تھوڑا ہم کنسائز کر کے تقریباً دو گھنٹے میں کریں گے جمعے کے دن, اور یہ 6:30 کا ٹائم ہے شام کا. خواتین کے لیے بھی انتظام انشاءاللہ ہوگا. اس میں ایک دو ویڈیو کی کلپس ہیں اور بڑا ہی وہ ہلا دیتے انسان کو. دو نظمیں ہیں اردو میں موت کے حوالے سے, کچھ کوٹیشنز ہیں بزرگوں کی اسلاف کی جو میں پڑھتا سناؤں گا انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا شام 6:30 ڈیفینس سینٹر لائبریری کے آڈیٹوریم میں پروگرام ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہوگا. آئندہ بھی نشست ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور کچھ وقت ہم انشاءاللہ جو قربانی کی حکمت ہے اس کے سمجھنے میں لگائیں گے. کیونکہ آج کل ہمارے یہاں قربانی کیا ہے, 5 لاکھ کا بکرا آ گیا مارکیٹ میں بھائی, تو دولت کے اظہار کا موقع آ گیا لوگوں کے لیے. شرح فیصل پہ جائیے, وہ لیٹ میں جو شو رومز آتے ہیں, دو تین بڑے بڑے بیل کھڑے ہوتے ہیں, اور بے حیائی اور گندگی کی انتہا یہ ہے کہ اب لڑکیاں آ کر تصویریں بنواتی ہوں گی سر, اور موویاں بنواتی ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہوتی ہیں. یہ ہماری قربانی, ہماری قربانی یہ ہے کہ خاتون خانہ کی لڑائی ہوتی شوہر سے, بوم کی بوٹی نکل کے نہیں آئی, پسندے کیوں نہیں بنوائے. ہاں ہماری قربانی یہ ہے کہ ریگل پہ وہ جو الیکٹرانکس مارکیٹ ہے اب وہ سیزن شروع ہو جائے گا ان کا, کیوں ڈی فریزر چاہیے لوگوں کو گوشت جمع کرنے کے لیے, ٹھوسنے کے لیے. بخدا کہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسیاں باندھ کر بند کرتے ڈی فریزر کو تاکہ 10-12 کلو اور اس میں ٹھوس لیا. یہ ہماری قربانی, ہماری قربانی یہ رہ گئی ہے. تو کیا یہ قربانی, پورا سال ہم گوشت نہیں کھاتے کیا؟ گوشت کھاتے ہیں اور مرغی بھی کھاتے ہیں اور مچھلی بھی کھاتے ہیں, تو کیا یہ کوئی اینول میٹ میٹنگ ہے کیا؟ ہاں سالانہ گوشت کا کوئی تہوار ہے یا اس کی کچھ اور حکمتیں ہیں؟ تو یہ ایک ٹریلر ہے, اس پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں کریں گے. دوسروں کو بھی دعوت دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you.